بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں، شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 31، اہل سنت والجماعت کے آئمہ اور اقطاب۔ اس کے پارٹ 1 میں ہم نے ان کے 3 آئمہ کا ذکر کیا تھا، ابوبکر، نمبر 2 پہ عمر اور نمبر 3 پہ عثمان۔ اسی طرح پارٹ 2 میں طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن العوام۔ اب اس کا پارٹ نمبر 3 یعنی سعد ابن ابی وقاص، نمبر 6 پر ہیں، سعد بن ابی وقاص آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص، آپ بھی سابق الاسلام اور عظیم صحابہ میں سے ہیں اور ان اولین مہاجرین میں سے ہیں جو جنگ بدر میں شریک تھے، اور عمر کی بنائی ہوئی اس 6 رکنی کمیٹی کے بھی ممبر ہیں جس کو خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار دیا تھا، اور ان 10 افراد میں بھی شامل ہیں جن کو بعضوں میں اہل سنت والجماعت جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور عمر بن خطاب کی خلافت کے دوران قادسیہ کی جنگ کے ہیرو بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ کو ان کے نسب میں شک تھا، اس سلسلے میں تانا دیتے تھے اور اس طرح انہیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ یہ روایت بھی کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نسب کو ثابت کیا تھا اور ان کا تعلق بنی زہرہ سے ہے۔ ابن قتیبہ اپنی کتاب الامامت و سیاستہ میں رقم تراز ہیں۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنی زہرہ سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس مسجد میں جمع ہوئے۔ پس جب ان کے پاس ابو بکر اور ابو عبیدہ آئے تو عمر نے کہا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم دیکھتا ہوں، اٹھو اور ابو بکر کی بیعت کرو۔ میں نے تو ان کی بیعت کر لی ہے اور انصار نے بھی ان کی بیعت کر لی ہے۔ بریکٹ میں لکھا، یہ سن کر سعد و عبد الرحمن اور ان کے ساتھی بنی زہرہ اٹھے اور سب نے ابو بکر کی بیعت کر لی۔ الامامت و سیاستہ، جلد 1، صفحہ 18۔ روایت کی گئی ہے کہ عمر نے سعد کو گورنری سے معزول کر دیا تھا، لیکن خلیفہ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اگر سعد بن ابی وقاص خلیفہ نہ بن سکے تو انہیں گورنر لازمی بنایا جائے، کیونکہ انہیں کسی خیانت کی بنا پر معزول نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ عثمان نے اپنے دوست کی وصیت کو پورا کیا اور سعد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ واضح رہے کہ سعد ابن ابی وقاص نے اپنے دوستوں کی طرح ترکے میں بہت زیادہ مال نہیں چھوڑا تھا، روایت کی روح سے ان کا ترکہ 300,000 تھا۔ اسی طرح قتل عثمان میں بھی ملوث نہیں تھے، اور طلحہ و زبیر کی مانند لوگوں کو اکسایا بھی نہیں تھا۔ ابن قتیبہ نے اپنی تاریخ میں روایت کی ہے کہ عمرو بن العاص نے سعد بن ابی وقاص کو خط لکھ کر دریافت کیا، عثمان کو کس نے قتل کیا ہے؟ سعد نے جواب لکھا، تم نے مجھ سے قتل عثمان کے متعلق سوال کیا ہے، سو میں تمہیں خبردار کیے دیتا ہوں، وہ عائشہ کے خفیہ تلوار سے قتل ہوئے ہیں کہ جس پر طلحہ نے سیقل کی تھی۔ ابن ابی طالب نے اس کو زہر آلود کیا۔ زبیر ساکت رہے اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہا، اپنی جگہ ٹھہرے رہے، اگر چاہتے تو ان سے دفاع کر سکتے تھے، لیکن عثمان زد و بدل کی اور خود بھی بدل گئے، اچھا اور برا کی۔ بس اگر ہم نے نیک کام کیے ہیں تو اپنے لیے، اور اگر برے کیے ہیں تو خدا سے بخشش کے طلبگار ہیں۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ زبیر پر خواہشات اور خاندان والوں کا غلبہ ہے، اور طلحہ کو اگر اس شرط پر کرسی ملی کہ ان کا پیٹ چاک کیا جائے تو وہ اس پر بھی تیار ہیں۔ الامامت و سیاستہ، جلد 1، صفحہ 48۔ لیکن تعجب ہے، سعد ابن ابی وقاص نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی اور نہ ہی آپ کی مدد کی، جبکہ آپ کی برحق امامت اور فضیلت سے واقف تھے۔ انہوں نے خود حضرت علی علیہ السلام کے متعلق حدیثیں نقل کی ہیں جنہیں امام نسائی اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ سعد کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علی علیہ السلام کی ایسی 3 خصلتیں سنی ہیں کہ اگر ان میں سے میرے لیے ایک بھی ہوتی تو میرے لیے تمام نعمتوں سے افضل تھی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، علی علیہ السلام میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، کل میں اس شخص کو علم دوں گا جو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے، اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوست رکھتے ہیں۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، لوگوں تمہارا ولی کون ہے؟ کہا، خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، جس کے ولی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ علی علیہ السلام بھی اس کے ولی ہیں۔ پروردگار، علی علیہ السلام کے دوست کو دوست اور ان کے دشمن کو دشمن رکھ۔ خصائص سے امام نسائی، صفحہ 18 و صفحہ 35۔ صحیح مسلم میں سعد ابن ابی وقاص سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علی علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نیز میں نے خیبر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں اس شخص کو علم دوں گا جو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوست رکھتے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے دلوں میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ علم ہمیں مل جائے، لیکن آپ نے فرمایا علی علیہ السلام کو بلاؤ۔ اور جب آیت فقل تعالوا اندعوا ابناؤنا و ابناؤکم نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام اور حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بارِ الہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے ان تمام حقائق سے واقفیت کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام کی بیعت سے کیسے انکار کر دیا؟ سعد نے کیا خاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سنا تھا کہ جس کے ولی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، علی علیہ السلام بھی اس کے ولی ہیں؟ بارِ الہ ان کے دوستوں کو دوست اور ان کے دشمن کو دشمن رکھ۔ یہ روایت خود انہی کی نقل کی ہوئی ہے، پھر بھی علی علیہ السلام کو ولی نہ مانا اور نہ آپ کی مدد کی۔ اور سعد ابن ابی وقاص سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیوں کر مخفی رہی کہ جو شخص بغیر امام وقت کی بیعت کے مر گیا وہ جاہل کی موت مرا؟ اس حدیث کے ناقل عبداللہ بن عمر ہیں۔ پس سعد جاہلیت کی موت مرے، انہوں نے امیر المومنین اور سید الوسیین کی بیعت سے روح گردانی کی۔ مورخین کا بیان ہے کہ سعد عذر خواہی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے امیر المومنین علیہ السلام، قسم خدا کی مجھے اس بات میں قطعی شک نہیں ہے کہ آپ سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور دین و دنیا میں امین ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس سلسلے میں آپ سے جنگ کریں گے، لیکن اگر آپ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں تو مجھے ایک ایسی تلوار دیجئے جو یہ بتائے کہ اسے لے لو اور اسے چھوڑ دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم نے کسی کو قول و عمل میں قرآن کے مخالف پایا ہے؟ یقیناً مہاجرین و انصار نے میری اس شرط پر بیعت کی ہے کہ میں ان کے درمیان کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکومت کروں گا۔ اگر تم مائل ہو تو بیعت کرو، ورنہ اپنے گھر بیٹھو، میں تم سے زبردستی بیعت نہیں لوں گا۔ تاریخ عاصم صفحہ 163۔ سعد بن ابی وقاص کا موقف عجیب۔ علیہ السلام کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ مجھے اس بات میں قطعی شک نہیں ہے کہ آپ سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور یہ کہ دنیا و آخرت میں امین ہیں، لیکن اس کے بعد بھی تلوار کا مطالبہ کرتے ہیں جو بولتی ہے، اور اس کو بیعت کی شرط قرار دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ حق و باطل کو پہچان لے۔ کیا یہ تناقص نہیں ہے جس کو صاحبان عقل رد کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ چیز نہیں طلب کرنا ہے جو کہ محال ہے؟ جبکہ صاحب رسالت اکثر حدیثوں میں حق کو پہچانوا چکے تھے، جن میں سے پانچ حدیثیں خود سعد نے نقل کی ہیں۔ کیا سعد ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کے وقت موجود نہیں تھے کہ جس کے بارے میں ہر ایک نے یہ حکم دیا تھا کہ جو بیعت سے انکار کرے اسے قتل کر دو، کیونکہ اس سے فتنے کا خوف ہے؟ جبکہ انہی سعد نے بغیر کسی شرط کے عثمان کی بیعت کی اور دل و جان سے ان کی طرف جھک گئے۔ درحالہ یہ کہ عبد الرحمن بن عوف حضرت علی علیہ السلام کے سر اقدس پر ننگی تلوار لے کر تحدید کر رہے تھے، اپنے خلاف راستہ نہ کھولو، یہ تلوار ہے کچھ اور نہیں ہے۔ الامامت والسیاستہ جلد 1 صفحہ نمبر 31۔ سعد اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر کی بیعت سے انکار کیا تھا اور عمر بن خطاب نے آپ کو تحدید کرتے ہوئے کہا تھا بیعت کر لو ورنہ قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہم تمہاری گردن مار دیں گے۔ الامامت والسیاست جلد 1 صفحہ 20۔ کیا عبداللہ ابن عمر، اسامہ ابن زید اور محمد ابن مسلمہ کو حضرت علی علیہ السلام کی بیعت سے منحرف کرنے اور انہیں برا بھلا کہنے کا سبب سعد ابن وقاص ہی نہیں تھے؟ آپ نے ان پانچ اشخاص کے حالات ملاحظہ فرمائے کہ جنہیں عمر ابن خطاب نے خلافت کے سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے معین کیا تھا، انہوں نے ٹھیک وہی کردار ادا کیا جس کا عمر ابن خطاب نے نقشہ کھینچا تھا، اور وہ یہ تھا کہ علی علیہ السلام خلافت تک نہ پہنچیں۔ چنانچہ عبد الرحمن نے اپنے بہنوئی عثمان کو خلیفہ بنا دیا اور علی علیہ السلام سے کہا اگر تم بیعت نہیں کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، کیونکہ عمر نے اس جماعت کو بات ماننے کے لیے کہا تھا جس میں عبد الرحمن شامل ہو۔ اور عبد الرحمن بن عوف کی موت کے بعد اور عثمان کے قتل ہونے کے بعد خلافت کے سلسلے میں علی علیہ السلام سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، بس یہی تین اشخاص یعنی طلحہ و زبیر اور سعد تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عثمان نے مرنے سے پہلے ہی علی علیہ السلام کے مقابلے میں ایسے نئے شخص کو کھڑا کر دیا تھا جو ان نے سب سے زیادہ خطرناک اور مکرو دغا بازی میں کہیں آگے تھا اور ان سے زیادہ اس کے افراد تھے۔ عثمان نے پہنچنے کے لیے راستہ ہموار کیا اور چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو بھی اس کی حکومت میں ضم کر دیا، جن پر وہ 20 سال تک حکومت کرتا رہا۔ بریکٹ میں لکھا ہے واضح رہے۔ ان علاقہ جات کا ٹیکس پوری اسلامی حکومت کا دو تہائی ہوتا تھا، اور وہ ہے معاویہ کے جس کے پاس نہ دین تھا نہ اخلاق، غرض یہ کہ اس کے پاس خلافت تک پہنچنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ وہ تخت خلافت پر متمکن ہونے کے لیے ہر جائز و ناجائز ہتھکنڈے استعمال کرتا تھا۔ اس کے باوجود امیر المومنین علی علیہ السلام نے طاقت کے زور سے لوگوں سے بیعت نہیں لی، اگرچہ گزشتہ خلفاء زبردستی بیعت لیتے تھے۔ ہاں، انہوں نے احکام کو قرآن و سنت میں مقید کر دیا تھا اور ان میں کوئی رد و بدل نہیں کی تھی۔ کیا آپ نے علی علیہ السلام کا قول نہیں پڑھا جو کہ ساتھ سے فرمایا تھا کہ مہاجرین و انصار نے میری بیعت اس شرط پر کی ہے کہ میں کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کروں گا، اگر تم رغبت رکھتے ہو تو بیعت کر لو ورنہ اپنے گھر بیٹھو، میں تم سے زبردستی بیعت نہیں لوں گا۔ مبارک ہو آپ کو اے ابن ابی طالب، آپ نے قرآن و سنت کو اس وقت زندہ کیا جب انہیں دوسروں نے مردہ بنا دیا تھا، کتاب خدا آواز دے رہی ہے۔ ترجمہ ہے، جو لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے، پس جو بیعت توڑے گا تو وہ اپنے ہی نقصان کے لیے توڑتا ہے، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا جو اس نے خدا سے کیا ہے تو اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ سب کے سب متی و فرما بردار ہو جائیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 99۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام میں بالجبر بیعت لینا صحیح ہے، کہ نہ خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ تم لوگوں سے بیعت کے لیے جنگ کرو۔ سنت و سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں بتاتی ہے کہ آپ نے کبھی کسی پر بیعت کے لیے زبردستی نہیں کی، لیکن خلفاء اور صحابہ نے یہ بدعت ایجاد کی اور لوگوں سے کہا اگر ہماری بیعت نہیں کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ خود فاطمہ علیہ السلام کو گھر جلا دینے کی دھمکی دی گئی، اگر بیعت سے منحرف لوگ آپ کے گھر سے نہ نکلے تو گھر جلا دیا جائے گا۔ علی علیہ السلام کے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ منصوب کیا تھا، ان پر تلوار کھینچ لی جاتی ہے، اور خدا کی قسم کھا کر کہا جاتا ہے کہ اگر تم بیعت نہیں کرو گے تو ضرور ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ جب ایسی معزز شخصیتوں سے اس قسم کا سلوک روا رکھا جاتا تھا تو عمار و سلمان اور بلال نادار جیسے صحابہ کے ساتھ تو نہ پوچھئے کہ کیا سلوک روا رکھا ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے علی علیہ السلام کی بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی طرح ان پر سب و شتم کرنے سے بھی اس وقت انکار کر دیا تھا جب معاویہ نے انہیں سب و شتم کرنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں منقول ہے۔ لیکن ساتھ کہتے ہیں اتنا ہی کافی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے، کیونکہ ان کے غیر جانبدار مذہب کی بنیاد اس نعرے پر تھی، میں نہ تمہارے ساتھ ہوں اور نہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہوں۔ اس بات کو اسلام نہیں مانتا، اسلام کا صرف ایک ہی قول ہے، اور وہ یہ کہ حق کے بعد ضلالت ہی ضلالت ہے، اور پھر یہ کہ کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی نشاندہی کر دی ہے، اس سے خبردار کر دیا اور اس کی حدیں معین کر دی ہیں، تاکہ جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل کے بعد اور جو ہدایت پائے وہ بھی دلیل کے بعد۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے متعلق درج ذیل حدیث بیان فرما کر تمام چیزیں بیان کر دیں۔ پروردگارہ، علی علیہ السلام کے دوست کو دوست اور ان کے دشمن کو دشمن رکھ، اور جو ان کی مدد کرے اس کی مدد فرما، اور جو انہیں رسوا کرے اسے ذلیل فرما، اور حق کو ان کا تابع کر دے۔ خود حضرت علی علیہ السلام نے سعد کے بیعت نہ کرنے کے اسباب بیان فرمائے ہیں، چنانچہ خطبہ شقشقیہ میں ارشاد ہے، ایک شخص ان میں سے دمادی کی وجہ سے ادھر چلا گیا۔ اس جملے کی تشریح میں شیخ محمد عبدہ فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کو ذاتی طور سے علی علیہ السلام سے اپنے ماموؤں کے سلسلے میں پرخاش تھی، کیونکہ ان کی ماں حمنتا بنت سفیان بن امیہ بن عبد الشمس تھی، اور علی علیہ السلام نے ان کے بڑوں کو تہ تیغ کیا تھا، جیسا کہ مشہور ہے شرح نہج البلاغہ شیخ محمد عبدہ مصری جلد 1 صفحہ 88۔ بس دلی دشمنی اور اندھے حسد کی وجہ سے سعد نے ایسا ہی سمجھا جیسا علی علیہ السلام کے دشمن نے انہی سے نقل کیا گیا ہے، کہ جب عثمان نے انہیں کوفے کا گورنر مقرر کیا تو انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، سب سے بہترین انسان امیر المومنین عثمان کی اطاعت کرو۔ بس سعد بن ابی وقاص حیات عثمان ہی میں ان کی طرف مائل تھے، چنانچہ قتل کے بعد بھی ان سے متاثر رہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام پر یہ اتہام لگایا کہ عثمان کو قتل کرنے والوں میں سے علی علیہ السلام ابن ابی طالب بھی شریک ہیں، جیسا کہ عمرو بن العاص کے خط کے جواب میں لکھا تھا، عثمان عائشہ کی خفیہ تلوار سے قتل کیے گئے ہیں اور علی علیہ السلام بھی اس میں ملوث ہیں۔ یہ اتہام ہے جس کو تاریخ کی شہادت جھٹلا رہی ہے، کیونکہ عثمان کے لیے علی علیہ السلام سے زیادہ مخلص ناصح کوئی نہ تھا۔ अगर आप अलैहि सलाम की बात को उस्मान कबूल करते और इस पर अमल करते, जिसको हमने सात के मदद ना करने वाले मौक़िफ़ से खुलासे के तौर पर बयान किया है, वो ठीक वही चीज़ है जिससे हज़रत अली अलैहि सलाम ने इन्हें मुतसिफ किया है कि वो दुश्मनी की वजह से उधर झुक गया। बस बावजूद इसके कि वो हक़ की मार्फत रखते थे, लेकिन नारवा बातें और दुश्मनी इनके और हक़ के दरमियान हायल हो गई और वो जजर व तौबीख करने वाले ज़मीर के दरमियान हैरान व मुतहैर खड़े देखा किए। इनके नफ्स ने इन्हें जाहिलियत वाली आदतों की तरफ पलटा दिया और साथ पर नफ्स अम्मारा गालिब आ गया और इन्हें हक़ की नुसरत से बाज रखा। इस बात पर दलील वो चीज़ें जिसको इनके मुतहैर मौक़िफ़ के सिलसिले में मौरखीन ने नकल किया है। इब्ने कसीर ने अपनी तारीख में तहरीर किया है कि एक रोज़ साद इब्ने अबी वक़ास मुआविया इब्ने अबी सुफियान के पास गए तो मुआविया ने इनसे कहा, तुम्हें क्या हो गया है कि अली अलैहिस्सलाम से जंग नहीं करते? साद ने कहा, मेरे करीब से सिया आंधी गुजरी तो मैंने कहा अख अख और अपनी सवारी को बिठा दिया। जब हवा गुजर गई तो फिर मैं रास्ता समझ गया और सफ़र शुरू कर दिया। मुआविया ने कहा, किताब खुदा में अख अख नहीं है, बल्कि खुदावंदे आलम ने यह फरमाया है। आयत का तर्जुमा है, अगर मोमिनीन में से दो ग्रोह आपस में जंग करने लगें तो दोनों में सुलह करा दो, बस अगर एक दूसरे पर ज़्यादती करे तो ज़्यादती करने वाले से जंग करो, यहाँ तक कि वो खुदा के हुक्म की तरफ रुजू करे। सूरह हुजरात आयत नंबर 9। कसम खुदा की, तुम आदिल के ख़िलाफ़ बागी के साथ नहीं थे और ना ही बागी के ख़िलाफ़ आदिल के साथ थे। अब साद ने कहा, मैं इस शख्स से हरगिज़ जंग नहीं करूँगा जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है, तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा के लिए हारून थे, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मुआविया ने कहा, यह हदीस तुम्हारे साथ और किसने सुनी थी? साथ, फुला फुला ने और उम्मे सलमा ने। मुआविया उठा और उम्मे सलमा से पूछा तो उम्मे सलमा ने वही हदीस बयान की जो साद ने बयान की थी। मुआविया ने कहा, अगर ये हदीस मैं आज से पहले सुन लेता तो अली अली सलाम का खिदमत गुजार बन जाता, यहाँ तक कि मैं या वो मौत से हमकिनार होते। तारीख़ इब्ने कसीर जिल्द 8 सफ़ा 77। मसूदी ने भी अपनी तारीख में साद और माविया की ऐसी ही गुफ्तगु नकल की है और जब साद ने माविया को हदीस मंजिलत सुनाई तो इसने कहा, तुम मेरे हरगिज़ नहीं थे और ना अब हो और इनकी बैत से मुनहरिफ थे, लेकिन अगर मैं ये हदीस नबी से सुन लेता जो कि तुमने सुनी थी तो मैं ज़िंदगी भर अली अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम रहता। मुरव्विजुल ज़हब हालात साद इब्ने अबी वक़ास। और फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अबी वक़ास ने जो हदीस मुआविया से बयान की थी, ये इन सैकड़ों हदीसों में से एक है जो कि एक ही मकसद पर दलालत करती हैं और वो ये कि अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब तने तन्हा वो शख्स हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इस्लाम के पैगाम को पहुँचाने वाले हैं और आप अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और में इसकी ताकत नहीं है, और जब बात यह है तो सज़ावार है कि तमाम सवाले मोमिनीन ताहयात अली अलैहिस्सलाम की खिदमत करें। और मुआविया का ये कहना कि अगर आज से पहले मैं हदीस सुन लेता तो मैं ज़िंदगी भर अली अलैहिस्सलाम की खिदमत करता हक़ है और अली अलैहिस्सलाम की खिदमत हर मोमिन और मोमिना फ़ख्र तसव्वुर करते हैं, लेकिन मुआविया ने यह बात साद इब्न अबी वक़ास का मज़ाक़ा उड़ाने के लिए कही थी ताकि इन पर सबो शितम करें और तौहीन करें, इसलिए कि साद ने अली अलैहिस्सलाम पर लानत करने से इनकार कर दिया था और वो इससे राज़ी नहीं थे, वरना मुआविया फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलाम इब्न अबी तालिब के सिलसिले में हदीस से मंजिलत से ज़्यादा हदीसें जानता था और इस बात से बेखबर नहीं था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली अलैहिस्सलाम सबसे अफजल हैं, जैसा कि इसने इस बात को सराहत के साथ इस ख़त में लिखा है जो कि मोहम्मद इब्न अबी बकर को लिखा था। इंशाल्लाह अनकरीब हम इसे बयान करेंगे। और क्या साथ से ये हदीस सुन करके जिसकी उम्मे सलमा ने भी तस्दीक की थी मुआविया ने अली अलैहिस्सलाम पर सबो शितम का सिलसिला बंद कर दिया था? हरगिज़ नहीं, इसकी गुमराही में और इजाफा हो गया था और गुनाहों के इर्तिकाब से इज्जत हासिल करता था। बस अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम पर लानत करने लगा और लोगों से ज़बरदस्ती लानत कराता था और लानत का सिलसिला 80 साल तक जारी रहा कि जिसमें बच्चा जवान और जवान बूढ़ा हो जाता है। बस जब तुम्हारे पास इल्म आ चुका है, अगर इसके बाद भी कोई तुमसे हुज्जत करे तो तुम कह दो कि हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, और हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, फिर मुबाहला करें और झूठों पर खुदा की लानत करें। सूरह आले इमरान आयत नंबर 61।